السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. کل کے پارے کے ہائی لائٹس تھوڑے سے، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ. ہر شخص کو اپنی تنہائی کے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اور جب لوگ اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. کیا اس کی نیکی اور تقویٰ صرف ظاہر میں ہی ہے، دکھاوے کا ہی ہے، یا پھر تنہائی میں بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے آگے روتا ہے اور نیکی کے کاموں کے بارے میں سوچتا ہے. دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے لیے مانگے، پھر جو قریب ترین ہے، اور پھر جو اس کے بعد دور کے لوگ ہیں. جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا. ستاروں کے وہی مقاصد ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ ان سے قسمت کا حال معلوم کیا جائے یا زمانے کا اتار چڑھاؤ اس پر منحصر ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دکھاوے کی نماز جو ہے وہ قیامت کے دن فائدہ نہ دے گی. مسکین کو کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلانا چاہیے، اس کی دعا لینے کے لیے یا شکریہ یا تعریف، ان میں سے کوئی بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے. قلم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، جس سے قلم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور جو علم لکھا جاتا ہے وہ صدیوں تک محفوظ رہتا ہے اور انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. نظر برحق ہے، اور یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امت میں کثرت سے جو اموات ہوں گی ان میں سے ایک سبب نظر بد بھی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. شہر رمضان، پیج 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان والعمرہ، رمضان اور عمرہ. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے رمضان اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. اسی طرح ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ عمرہ جو ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ کے گھر کی زیارت ہم سب کے دل کی تمنا ہے. حج اور عمرے کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے. رمضان میں جہاں دیگر عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں عمرے کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے. اس کی دلیل ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ نے ام سنان انصاریہ سے دریافت فرمایا کہ ما منعك من الحج؟ قالت ابو فلان تعنی زوجہا کان لہو نادحانی حج علی احدہما والآخر یسقی ارضا لنا قال فإن عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ او حجۃ معی. ام سنان انصاریہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم حج کرنے نہیں گئی، آپ کو حج سے کس چیز نے روکا؟ لیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے تو وہ ساتھ نہیں جا سکی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئیں. انہوں نے عرض کیا کہ ابو فلان، یعنی اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے پاس دو پانی پلانے والے اونٹ تھے، ایک پر تو وہ خود حج پہ چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا تھا، یعنی وہ کام کے لیے پیچھے چھوڑ گئے. آپ نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کر لینا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے. ایک اور روایت میں ہے، عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعِي. رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کرنے کی طرح ہے. یاد رہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا اجر کے اعتبار سے حج کے برابر ہے، لیکن اس کے ادا کرنے سے حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں رمضان میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں تو میرا حج ادا ہو گیا. حج تو حج ہی ہے، لیکن اس طرح انسان کا اجر حج کے برابر ہو جاتا ہے، حج ادا نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں جو عمرے پہ جاتے ہیں، ہر ایک کے پاس تو نہ اتنا مال ہے نہ اتنا وقت ہے، تو پھر کیا کیا جائے، ہم کیسے اس اجر کو پائیں؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے بیٹھ جائے، یعنی مسجد میں ہی بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر دو رکعتیں پڑھے یعنی اشراق کی، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، پورا 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 پورا، یعنی پورا پورا پورا، تین دفعہ یہ لفظ فرمائے۔ حج اور عمرے کا ثواب آپ روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو مردوں کے لیے ہے، وہ نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور پھر وہی یہ ذکر کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ تو یہ خواتین کے لیے بھی ہے، خواتین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ کس طرح؟ کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہی مصلے پہ بیٹھے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور پھر جب سورج نکل کر 15 منٹ گزر چکے ہوں تو اس وقت دو رکعت نماز ادا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہی اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بھی محروم نہیں کیا اجر و ثواب سے، اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ یعنی عمرے پہ جانے والے تو کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ، زندگی میں ایک آدھ دفعہ جائیں گے، لیکن یہ تو ہر روز آپ کے گھر میں اجر و ثواب کا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ استطاعت ہو اور اللہ کی توفیق مل جائے تو عمرے کے لیے جائیں، نیت رکھیں۔ کمزوری، بیماری یا کسی وجہ سے جانا ممکن نہ ہو اور استطاعت رکھتے ہوں تو کسی اور کو عمرہ کروا دیں، یعنی اگر خود نہیں جا سکتے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے اور کوئی آپ کے رشتہ داروں میں سے کبھی بھی نہیں گیا تو آپ اس کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اگر عمرہ نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو وہاں جا کر پھر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں، بازاروں میں گھوم پھر کر نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے تو جانے کے لیے تڑپتے ہیں لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر دنیا اپنے اندر کھینچ لیتی، اپنے اندر مشغول کر لیتی۔ تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ جس کام گئے ہیں وہی کام کرتے رہیں۔ رمضان والعشر الاواخر، رمضان اور آخری عشرہ، الحمدللہ جلد ہی آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور کچھ جگہوں پر تو شروع ہو بھی چکا ہے۔ آخری عشرہ جو ہے یہ باقی مہینے سے پہلے دو عشروں سے کچھ مختلف ہے۔ اب کیا کریں؟ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ تو آخری عشرہ جو ہے اس میں راتوں کی عبادت خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں جتنی محنت اور کوشش کرتے وہ دیگر دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یعنی پورا سال ایک طرف اور یہ آخری 10 دن ایک طرف، ان 10 دنوں میں خوب خوب عبادت اور خصوصاً راتوں کی عبادت اور قیام اللیل۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود عبادت کرتے وہاں گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے، الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں، تم بھی اٹھو، یعنی آپ بچوں کو بھی اٹھائیں، مان جائیں تو بہت اچھا، اگر نہیں بھی مانے تو کم از کم آپ کا فریضہ تو پورا ہوتا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اگر ممکن ہو تو کام سے چھٹی لے لیں اور عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں، تراویح تہجد وغیرہ میں حت الوسع طویل قیام کریں، یعنی آخری راتوں کی عبادت میں خصوصی طور پر طویل قیام نماز پڑھنا جو ہے وہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ کثرت سے تلاوت قرآن مجید اور ذکر اور اذکار کریں، کیونکہ خواتین بعض اوقات نماز نہیں پڑھ سکتی تو ایسی صورت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. رات کو خود بھی جاگیں اور گھر والوں کو بھی جگائیں. رمضان و سنت الاعتکاف، رمضان اور اعتکاف کی سنت. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے. یہ سنت موقعہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی اس بستی میں سے عبادت کر لے، اعتکاف کر لے، تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے. اور اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے، یہ جو مسنون اعتکاف ہے. اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما. ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی سب سے کٹ کر الگ ہو کر مسجد میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیا. اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہیں آتے تو جتنے دن بھی میسر ہوں اعتکاف کر لیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، انی نظرت فی الجاہلیتی ان اعتکف لیلتا فی المسجد الحرام، قال اوف بنظرک. حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے یہ بات روایت کی اپنے والد سے کہ حضرت عمر نے یہ نظر مانی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر 10 دن نہیں تو ایک رات بھی عبادت اس نیت سے کر لیں کہ آپ اعتکاف میں کر سکتے ہیں. عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہ مریض کی عیادت کرے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے یا گھر میں ہے، تو اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ مسجد میں ہی رہے گا. نہ جنازے میں جائے، اگر مسجد کے اندر ہو رہا ہے پھر تو اس میں انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر قبرستان کے پاس کہیں اور ہو رہا ہے جنازہ، کسی کھلے گراؤنڈ وغیرہ میں ہو رہا ہے، تو وہاں نہیں جا سکتے. نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، سوائے اس حالت کے جس کے لیے مسجد سے نکلنے کی سوا کوئی چارہ نہ ہو، یعنی بلا وجہ مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے، اچھا میں ذرا جا کے ہوٹل کے کمرے میں تھوڑا آرام کر کے آ جاتا ہوں، یہ نہیں کر سکتے. اب شدید حاجات کیا ہیں انسان کی، یعنی مسجد کے اندر ظاہر ہے واش روم تو نہیں ہوتا، اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو واش روم جا سکتا ہے انسان، اور ضرورت کے تحت تھوڑا سا پانی اپنے اوپر بہانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر جائے اور تسلی سے نہائے دھوئے خوشبو لگائے اور پھر مسجد آئے، یہ اعتکاف میں کرنا جائز نہیں. مسجد ہی میں رہے اور شدید ضرورت کے تحت، مثلا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو صورت میں ذرا باہر نکلنا پڑا تو وہ اور بات ہے، لیکن ویسے باہر نہیں نکل سکتے. اور وہ کہتی ہیں کہ اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی بعض وقت کوئی مریض ہوتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے وہ مسنون اعتکاف نہیں. ہاں آپ عبادت بیٹھ کے کرتے رہیں تو کر سکتے ہیں. اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں، یعنی بڑی مسجد میں جہاں پر جمعہ ہوتا ہو وہاں پر اعتکاف کیا جائے گا. اب خواتین بعض اوقات یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں، تو یاد رکھیے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ حکم عام ہے کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو. آپ دیکھیے کہ مسجد حرام ہو، یعنی مکہ کی مسجد ہو یا مدینہ کی مسجد ہو، وہاں خواتین کے لیے باقاعدہ ایک حصہ مختص کیا جاتا ہے اعتکاف کرنے کے لیے. یہ نہیں کبھی سننے میں آیا کہ مدینہ کے لوگ اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہے ہیں، یعنی خواتین. لیکن اب جہاں پر کوئی بھی موقع نہیں، کوئی مسجد ہی نہیں قریب، یا مسجد ہے مگر عورتوں کی کوئی جگہ ہی نہیں، اب خواتین عبادت کرنا چاہتی ہیں تو عبادت گھر میں کر لیں، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ مسجد ہی میں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں باقی تمام طرح کی مصروفیات کو کم سے کم کر کے عبادت کی طرف فوکس کریں. رمضان کی 20 تاریخ کو جیسے کل ہے, فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے, یعنی جس نے بیٹھنا ہوگا وہ 20 کی صبح کو بیٹھے گا, اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تب اعتکاف سے باہر آئیں. اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے, عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. کرنے کے کام کیا ہیں؟ زندگی کے اہم مصروفیات کا متبادل بندوبست ہو سکے تو اعتکاف ضرور کریں, خود اعتکاف نہ کر سکے تو گھر کے کسی اور فرد کو اعتکاف کرنے میں مدد دیں. مدد کیسے؟ کہ بعض اوقات جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے اس کے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے آپ کو, تو وہ کام آپ کر دیں تاکہ وہ جا کے اعتکاف کر لیں, اس طرح آپ کو بھی اجر مل جائے گا. دوسرا یہ کہ بعض جگہوں پر کھانے کا انتظام نہیں ہوتا, سحری افطاری پہنچانی ہوتی, وہ پہنچائیں تو اس سے بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کریں, یعنی انسان ایک ہی جگہ پر بیٹھ بیٹھ کے بعض اوقات بور ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے کہ انسان اپنے دن کو پلان کرے کہ مثلا رات تو قیام میں ہے, صبح میں تھوڑا سا اشراق وغیرہ پڑھ کے کچھ آرام, پھر اس کے بعد یہ کہ قرآن کی تلاوت, پھر کچھ نوافل, پھر اس کے بعد دوپہر ہو تو قیلولہ, پھر ذکر اذکار, ساری تسبیحات ایک دفعہ کر لے. پھر اگر کوئی اچھی دینی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے, کوئی اچھی بک ریڈنگ کرنا چاہتا ہے دینی سے متعلق, قرآن مجید کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے. اگر قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے, بعض اوقات انسان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں پڑھ پڑھ کے, تو تھوڑی دیر لیٹ جائے اور لیٹ کر بھی قرآن کی تلاوت سن لے, تو یہ سارے امور جو ہیں جائز ہیں. ایز لانگ ایز آپ کوئی بھی عبادت کا کام کر رہے ہیں آپ عبادت ہی کی حالت میں ہیں. نوافل, تلاوت قرآن, دعاؤں, ذکر اذکار, مطالعہ کتب اور غور و فکر میں وقت گزاریں. غور و فکر بھی ہمارے دین میں عبادت ہے, لیکن غور و فکر بندوں کے حالات میں نہیں اور اپنی پریشانیوں میں نہیں, بلکہ قرآن مجید کے اندر, کائنات کے اندر, ایسا غور و فکر جس سے آپ کا ایمان بڑھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہو. ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور مشاغل سے اجتناب کریں, مثلاً فون ساتھ لے جا کے وہاں سے چیٹ کرتے رہیں, ادھر ادھر کسی کو میسج کریں. جب زبانی باتیں کرنا کم ہو جاتا ہے تو ہاتھوں سے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اس پر بھی پابندی لگانی چاہیے. کچھ دن کے لیے واٹس ایپ بے شک ڈیلیٹ کر دیں. مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو اور بحث و مباحثہ یا لڑائی سے گریز کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ مسجد میں مختلف طرح کے بیک گراؤنڈ سے آنے والے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی جوان ہے, کوئی ذرا بہت بزرگ ہیں, تو یہ سب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ مزاج نہیں ملتے, لوگوں کی عادتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں, تو ان چیزوں پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی اعتکاف میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ ہی وہاں ہیں, اور بھی لوگ ہوں گے, اور اس میں بعض اوقات اگر مسجد کے جیسے واش روم, ٹوائلٹس وغیرہ ہیں تو اس میں اگر لائن لگی ہوئی ہے یا اور کوئی, تو ایسی ساری تکالیف پر صبر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں. پھر بعض اوقات یہ دیکھا گیا کہ جب بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باتیں کرنے سے گریز نہیں کرتے, اور پھر جب اعتکاف والے آپس میں حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں اور باتیں شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے, جس کے لیے آپ باہر سے لوگوں کو چھوڑ کے اندر آئے. اب آپ کیا کر رہے ہیں, اندر آ کے بھی وہی شغل ہو گیا شروع, تو وہ مقصد نہیں پورا ہوا. تو اعتکاف جو ہے دراصل اکیلے ہونے کی عبادت ہے, یعنی سب سے کٹ کر آپ جم کے ایک جگہ پر خود عبادت کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر مسجد میں کوئی حلقہ بنا ہوا ہے یا لوگ کٹھے ہو کے باتیں کریں تو آپ اس سے الگ ہو جائیں. اور پھر جب باتیں ہوتی ہیں تو کئی دفعہ آرگیومنٹ شروع ہو جاتی ہیں, اور کئی دفعہ آرگیومنٹس دینی مسائل پہ شروع ہو جاتی ہیں. تراویاں کتنی ہیں, 20 ہیں یا 8 ہیں, رفع یدین ہونا چاہیے نہیں, آمین ہونی چاہیے, اس قسم کی غیر ضروری باتیں شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اگر دو مختلف مسلک کے لوگ ہیں تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور بعض اوقات غصے میں بھی آ جاتے ہیں, اور بعض اوقات اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ آپ کا ایمان بڑھنے کے بجائے اور گھٹ جاتا ہے. لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے. آپ باہر آ کر بتانے والے تھے کہ آگے دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں, تو آپ کے دل سے وہ بات اٹھا لی گئی. ورنہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہوتی کہ ایک رات, جیسے حج کا دن 9 ذی الحج کا مقرر ہے, سب کو پتا آج کے دن گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس دن وہ عرفات میں پہنچ جاتے ہیں, تو اس رات کا بھی پتا ہوتا تو ہم کم از کم اس کا اہتمام کر لیتے، لیکن یہ لڑائی کی وجہ سے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے یہ نعمت چھن گئی. تو اگر مسجد میں جا کر بھی آپ پھر اختلافوں میں پڑ گئے ہیں اور لڑائی جھگڑوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو پھر آپ کس لیے یہاں آئے؟ اس چیز کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اعتکاف کا مقصود خلوت یعنی گوشہ نشینی ہے، اس لیے غیر ضروری میل ملاقات سے پرہیز کریں. دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. رمضان و لیلۃ القدر، رمضان اور شب قدر. لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے. اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف. اب دیکھیے کہ ہزار مہینوں میں کتنے دن بنتے ہیں؟ ایک مہینے میں 30 دن، ایک دن میں 5 نمازیں، ٹھیک ہے نا؟ اب مہینے کی نمازیں کر لیں، پھر سال کی گن لیں، پھر اس کے بعد ہزار مہینوں کی گن لیں، اتنی نمازیں پڑھنے کے لیے آپ کو کتنی لمبی عمر چاہیے؟ جبکہ اس رات اگر کوئی قیام کرتا ہے تو اس کو گویا اتنے سالوں کی عبادت میسر آ گئی، شاید 83 سم تھنگ بنتی. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو 83 ملتے ہیں زندگی کے سال، لیکن ملیں بھی تو ہم کہاں سارے عبادت میں گزار پاتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص انعام ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے کہ وہ اتنی بڑی سعادت کو پہنچے. اس لیے آخری عشرے کی عبادت کو آپ نے اپنا مقصود اور اپنے فوکس میں رکھنا ہے کہ باقی چیزوں کو کاٹ کے اس کی طرف توجہ کہ وہ نصیب ہو جائے ہمیں. یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے. اس رات کی فضیلت میں پوری سورت سورۃ القدر نازل ہوئی. اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی تاک راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں. اس رات میں جبرائیل اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدل حصا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی، یعنی اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ اتر کے دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے گواہ بن جاتے ہیں ایک طرح سے. اس رات میں ایک اچھا عمل ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے. حضرت انس سے روایت ہے، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم. یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، تو ہر خوش نصیب کو اس کی سعادت کا موقع مل جاتا ہے. لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کرنی چاہیے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر فان ضعف احدکم او عجز فلا یغلبن علی السبع البواقی. رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرو. یعنی ویسے تو ہر رات ہی کو اس نیت سے عبادت کرو کہ شاید یہی شب قدر ہو، ورنہ آخری 7 راتوں میں بہت زیادہ محنت. شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اجتماعی عبادت کی صورت میں بھی کسی ہنگامے، گپ شپ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ عبادت پر رکھنی چاہیے. کیونکہ عبادہ بن سامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اس پر آپ نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کے معین وقت کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا. اس میں بہتری کیا ہے کہ انسان پھر ایک سے زیادہ راتوں میں عبادت کر لیتا ہے. شب قدر کی علامتیں کیا ہیں؟ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی. آپ نے کبھی 14ویں یا 15ویں رات کا چاند غروب ہوتے دیکھا؟ جب وہ غروب ہوتا ہے نا تو وہ روشن تو ہوتا ہے مگر اس کی شعائیں نہیں ہوتی. اسی طرح لیلۃ القدر کی صبح جو سورج نکلتا ہے تو وہ بھی ایک تھال کی طرح نظر آتا ہے مگر اس کی شعائیں نہیں نظر آتی, نشوائیں پھیلتی نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا, تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ, یعنی چاند جو ہے وہ کنارے کی طرح یعنی باریک ہو جاتا ہے, یعنی پورا چاند نہیں ہوتا بلکہ آخری راتوں میں تو باریک ہوتا چلا جاتا ہے اور بالکل آخر میں تو اور بھی کل ارجون القدیم ہو جاتا ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی, یعنی انسان کو ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے. اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے. حضرت زر سے روایت ہے, انہوں نے کہا, میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا, ان سے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا. ابی فرمانے لگے, اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ شب قدر رمضان میں ہے اور وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں. اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے. یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول نے ہمیں قیام کا حکم دیا. اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی. تو اسی روایت کی وجہ سے بہت سے لوگ پھر صرف 27ویں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں, لیکن اتنی بڑی سعادت ہے تو صرف 27ویں تک نہ رہیے, باقی راتوں میں بھی اس کو تلاش کیجیے. مطلب یہ کہ اس کی نیت کر کے دعا کیجیے. کرنے کے کام کیا ہے؟ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں, اپنے دل میں خواہش کریں کہ اللہ مجھے نصیب کر, اور اس کے لیے کوشش بھی کریں. اس رات عبادت یعنی خصوصاً قیام کا اہتمام کریں, نوافل, تلاوت قرآن, نماز تسبیح, دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں. بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر کے سارے لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں نا تو جاگنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر ایک بیچارہ جاگ رہا ہے اور باقی سو رہے ہیں تو پھر وہ ان کو دیکھ کے اس کو بھی سونے کو دل چاہتا ہے. حیض والی خواتین ذکر اور تسبیح کریں اور تلاوت قرآن مجید سنیں. لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا, کہو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ایک دفعہ سب میرے پیچھے دہرا لیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو معاف کرنے والا ہے, کرم فرمانے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, بس مجھے معاف کر دے. تو بس تقریباً آپ کے پاس کہ اس کتاب کے اہم ٹاپکس جو ہے رمضان سے متعلق وہ مکمل ہو گئے. اب کچھ روزے کے احکام ہیں اور اس کے بعد یہ کہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے. کتاب کے آخری حصے میں کچھ کوئسچنز ہیں, اپنے آپ سے پوچھئے. پھر عید الفطر پہ کیا کرنا ہے, اس کی سنتیں کیا ہیں, وہ پیج 44 پر ہیں, تاکہ عید سے پہلے آپ ایک دفعہ ان کو بھی دہرا لیں اور عید بھی اپنی عبادت کا دن بنا لیں. اور پھر عید کے بعد شوال کے روزے, جو شخص شوال کے یہ روزے رکھتا ہے 6, پورے مہینے میں کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ نیکسٹ ڈے لازمی رکھا جائے جیسے کچھ لوگوں نے خود سے بنا لی یہ بات, تو اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے گویا سارے سال آپ نے روزے رکھے. اور پھر شوال گزر گیا, اگلے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ 3-3 روزے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روشن ایام 13, 14 اور 15 کے روزے رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ آخری گزرنے والی جو گھڑیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور خوب دوڑ لگا سکیں. کبھی آپ نے ریس دیکھی ہے, گھوڑوں کی دیکھی ہو یا جو اولمپکس میں ریسز ہوتی ہیں, لگاتے ہوئے دیکھا نا, اس وقت کیا ہوتا ہے جب ریس لگ رہی ہوتی ہے, ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا, ریس کے شروع میں بھی توجہ ہوتی ہے مگر آخری حصہ جو ہوتا ہے اس میں اور زیادہ توجہ ہو جاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے, اور اس میں سب لوگ اپنا خوب زور لگا دیتے ہیں کہ بس کسی طرح ہم ہی اول آ جائیں. تو آپ کے سامنے بھی آخری اشرہ آ گیا ہے, رمضان کا آخری حصہ آ گیا, اب آپ نے بھی ریس لگا دینی ہے, اور اس شدت کی ریس لگانی ہے کہ آپ سارے ریس لگانے والوں سے آگے نکل جائیں. ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. اور اس میں یہ بھی کہ جب آپ رمضان کی آخری راتوں میں نمازیں پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی ضرور کریں. مثلا جس مسجد میں آپ جا رہے ہیں وہاں یا وہاں آس پاس فقراء مساکین ہیں، یا ویسے آپ اب تو آپ دیکھیں کہ ایک دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ بھیجنے کے لیے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے آج کے دور میں، آپ کو خود نہیں جانا پڑتا اور کئی طریقے ہیں. اس میں اپنے غریب اور ڈپرائیوڈ جو رشتہ دار ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کیجیے. تو اگر لیلۃ القدر میں آپ نے صدقہ کیا تو اس کا بھی ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اسی طرح یہ کہ باقی بھی جو بھی نیکی کے کام ہوں. ایک اور چیز آپ یاد رکھیے، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. الحمدللہ پہلے دو عشرے تقریباً آپ نے قرآن مجید پڑھا، آپ کے دن کی بڑی اچھی روٹین تھی، آپ ایک روٹین میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اب جب یہ روٹین ختم ہوگی تو آپ کو ایک خلا سا بھی محسوس ہوگا. اب آپ نے اس خلا کو بھرنا ہے زیادہ عبادت کے ساتھ. جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے اپنے نوٹس بنائے ہیں ان کو بھی دہرائیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں. اسی ٹائم پر جب آپ یہاں آتے تھے گھر میں بیٹھ جائیں گوشے میں، سارے کام کاج ختم کر کے آپ سمجھے میں جا رہی ہوں اپنی کلاس میں، اور بیٹھ جائیں کونے میں اور خوب تلاوت کریں. اور تلاوت کیسے کریں؟ جن جن کو سمجھ آتا ہے، جہاں جہاں آیات اس طرح کی آتی ہیں جس سے دعا آپ کے دل میں کوئی آئے، رک رک کے دعائیں مانگے. ایسے تلاوت ذرا لمبی ہو جاتی ہے لیکن ہے وہ بہت فائدے کی، کوئی دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اس آخری عشرے میں آپ نے اپنے آپ کو عبادت پر رکھنا ہے. آج کے دن ہے، آفٹرنون میں آپ کوئی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے، کچھ عید وغیرہ کے لیے کچھ تو کر لیں، لیکن آخری عشرے میں اپنے آپ کو بازاروں میں نہیں کھپائیں کہ اس میں آپ دن کو اتنا تھک جائیں کہ رات کو آپ پھر عبادت ہی نہ کر پائیں، بلکہ قیلولہ کریں تاکہ آپ اچھی طرح قوت کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ وہ آپ پڑھ بھی رہے ہو اور پھر آپ سو بھی رہے ہو، پھر وہ مزہ نہیں آتا نا. تو جو جو اختتام کے قریب پہنچیں عبادت میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اور جو کمی بیشی رہ گئی پہلے دنوں میں اس کو آخری عشرے میں پورا کر لیں. حسن بصری کہتے ہیں جو وقت باقی بچ گیا ہے، چاہے زندگی کا چاہے کسی بھی کام کا، اس میں اپنی کارکردگی بہتر کر لیں تو تم سے وہ چیز معاف کر دی جائے گی جو پہلے گزر چکی. یعنی اگر باقی وقت کو اچھا گزار لیں تو پھر پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. بس اس وقت کے لیے خاص طور پر محتاط ہو جاؤ جو باقی بچا ہے، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کب تمہاری روح اللہ کی طرف پرواز کر جائے گی. تو جو زندگی گزر چکی سو گزر چکی، جیسے بھی گزری گزری، لیکن اب جو ہاتھ میں ہے اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے. اور اس رمضان کا یہی پیغام ہے. ہم نے آغاز کیا تھا تجدید ایمان کے حد سے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے اور ایسے کام بھی کریں گے کہ جس سے ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ واقعی یہ رمضان جب اختتام کو پہنچے تو ہم ایک نئے انسان بن چکے ہوں، اور ہماری زندگی کے جتنے بھی سال گزر چکے ان سے اگلے باقی سال زیادہ بہتر ہوں، زیادہ پروڈکٹیو انسان ہوں، زیادہ اچھے انسان ہوں، انسانوں کے ساتھ معاملہ بھی اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا مضبوط ہو چکا ہو. یہ سب چیزیں تو عبادات سے متعلق تھیں، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ عبادت کے یہ طریقے ہمیں کہاں سے پتا چلے؟ علم کے ذریعے نا. یہ احادیث آپ نے پڑھی، اور ان احادیث کو کسی نے مختلف کتابوں سے پڑھا، جمع کیا، اکٹھا کیا، آپ تک پہنچایا. تو اسی طرح ہر شخص کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور مسلمان قوم اور ایک مسلم جو ہوتا ہے خاص طور پر، وہ صرف پیدائشی مسلم نہیں ہوتا. اسلام علم کا نام ہے، یعنی اسلام میں چونکہ پوری زندگی کا ایک طریقہ بتایا گیا، اور وہ طریقہ کیسے ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنے والا. مسلم کون ہے؟ فرما بردار. اور اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت گزاری، یعنی اللہ کا اطاعت گزار بننا. کیسے ہم اطاعت کر سکتے ہیں اللہ کی؟ جب ہم اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں. اور احکامات کے مطابق کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا رب ہم سے کس موقع پر کیا چاہتا ہے. اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو سیکھنے کے لیے ضرور لگائیں، کیونکہ ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا میں ہم زیادہ زیادہ کتنے دن رہیں گے؟ اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت کچھ کر بھی رہے ہیں، لیکن جتنا کر رہا ہوتا ہے نا انسان اس پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں اس کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے. کہتے کہ جب کوئی چیز بالکل مکمل ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سفر جو ہے ہماری زندگی کا اللہ کی طرف جانے کا، یہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے. تو مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ دیکھیے کہ آپ کو آتے ہوئے کچھ فلائرز ملے ہوں گے جس میں قرآن مجید کی تعلیم کے بھی ہیں، کچھ عربی گرامر کے بھی ہیں. تو جو مزید انشاءاللہ رمضان کے بعد کورسز شروع ہو رہے ہیں تو اس میں اردو میں تعلیم القرآن ہے، انگلش میں تعلیم القرآن ہے، اور پھر اس کے بعد رائٹ آفٹر رمضان عید کے بعد سمر کورس آ رہا ہے، بچوں کے لیے بھی آ رہا ہے، بڑوں کے لیے بھی آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ باقاعدہ کورسز نہیں جوائن کر سکتے تو الحمدللہ یہ مختلف اپلیکیشنز ہیں، جیسے ان دعاؤں کی کتاب کی، ان سب چیزوں کی ایپس بنی ہوئی ہیں، فون پر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. مختلف ویب سائٹس ہیں جن سے آپ مزید، جیسے یہ دورہ قرآن ہے، اگر کوئی پارا مس ہو گیا اور دوبارہ سننا چاہتے ہیں، اس کو اپنا مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے ریفرنس کے لیے ہیں. اسی طرح یہ فلائرز ہیں، آپ پڑھنے کے بعد دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. یعنی یہ کاغذ پر لکھ کے معلومات اس لیے آپ کو دی گئی ہیں تاکہ آپ ان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. پھر اسی طرح یہ کہ جن لوگوں نے قرآن مجید پہلے کبھی نہیں پڑھا وہ تعلیم القرآن جوائن کریں، جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے وہ قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کریں اور اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو وہ کورس بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہا ہے. ان سب کی ڈیٹیلز جو ہیں یہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اور 21 جون تک یہ بلڈنگ صبح کے اوقات میں 10 بجے سے 1 بجے تک اوپن ہوگی. جو معلومات آپ کو لینی ہے، دینی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی کام ہے آپ کا، تو آپ آ کر معلومات لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگ باقاعدہ کورس جوائن نہیں کر سکتے تو اسی بلڈنگ میں انشاءاللہ ہفتہ وار درس ہوا کرے گا، ونس اے ویک، جو منڈے کے دن 4 سے 6 بجے تک شام میں ہوگا، اور اس میں قرآن مجید کی تفسیر، تجوید اور دعائیں وغیرہ ہوں گی. اسی طرح یہ ہے کہ الہدا کی طرف سے ہی ایک دورہ قرآن شام میں ہو رہا ہے خیابان شمشیر پر، اس کی تکمیل 21 جون کی شام کو ہوگی یہیں پر اسی ہال میں، 21 جون کی شام کو بدھ کے دن. اس کا وقت جو ہے دوپہر 2:30 سے شام 5:30 بجے تک ہے انشاءاللہ تعالی. اور باقی یہ ہے وقتاً فوقتاً جو اناؤنسمنٹس کی گئی تھی، کچھ پروجیکٹس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا، کچھ نہ کچھ اس کے لیے رمضان کے بعد بھی کرتے رہے، جس میں خدمت خلق کے کام ہیں، ہاسپٹل وزٹس ہیں، غسل میت اور کفن کے سلسلے میں آپ اپنی خدمات دینا چاہیں، یا پھر یہ ہے کہ کسی بھی طرح اندرون سندھ کے کاموں میں آپ تعلیم کے سلسلے میں مدد دینا چاہیں. آپ کے کچھ لوگوں کے تو فارم ہمارے پاس والنٹیئرز کے آ گئے ہیں، کچھ لوگ جنہوں نے ابھی تک نام نہیں دیے وہ والنٹیئر کر سکتے ہیں سارے پروجیکٹس میں. اسی طرح صدقہ جاریہ کے پروجیکٹس ہیں، سندھ کی بلڈنگ کا پروجیکٹ آپ کو بتایا گیا تھا، اسلام آباد میں الہدا کا سکول تعمیر ہو رہا ہے اس کے لیے، اور اسی طرح باقی نیکی اور خیر کے کاموں میں آپ اپنا حصہ اور وقت ضرور ڈالتے رہیں، کیونکہ تعلیم کو عام کرنے کا کام جو ہے یہ ایک نفع بخش سودا ہے جو انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم 30واں پارہ شروع کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ شفا کی نیت سے بھی سنتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو شفا دے اور ہمیں جسمانی صحت بھی عطا کرے اور ہر طرح کی تکلیفیں ہم سے دور کر دے اور ہمارے سینے کھول دے تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی. تو آغاز کرتے ہیں ہم.